أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کا ساتواں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. مضمون کا تسلسل ہے. بنی اسرائیل سے استم خطاب ہے اور ان پر فرد قرارداد جرم عائد کی جا رہی ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اللہ کے یہ احسانات ہوئے اور جواباً تمہارا طرز عمل کیا رہا. فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی طلب کیا، پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ اس پتھر پر. یہ اسی صحرا نوردی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا. ظاہر بات ہے کہ صحرا میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل نکلے تھے مصر سے اور پھر وہ سمندر سے گزر کر اور صحرائے سینا میں پہنچے تو لاکھوں افراد تھے، 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے آپ کے ساتھ. اتنے افراد کے لیے پانی کا انتظام. چنانچہ جب وہاں پہنچے اور پانی کا مسئلہ کھڑا ہوا تو تورات میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مرنے مارنے پر تل گئے تھے کہ تم نے ہمیں مروا دیا، اس سے تو ہم وہاں اچھے تھے، مصر میں فرعون کی غلامی تھی، کھانے پینے کو تو مل رہا تھا کم از کم، اب تو جان کے لالے پڑے ہوئے. اب یہ تھا وہ پوائنٹ کہ قوم نے طلب کیا پانی موسیٰ سے، تو ہم نے حکم دیا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ ایک پتھر پر. فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو بہ نکلے اس سے 12 چشمے. ایک چٹان پر عصا سے ضرب لگائی اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد علم كل اناس مشربهم، تو جان لیا اور پہچان لیا ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ. 12 قبیلے تھے، میں نے عرض کیا تھا نا 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو چنانچہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جو ہے ان کو الاٹ کر دیا گیا تاکہ وہ مسئلہ ختم ہو جائے. پانی کا مسئلہ بہت سنگین ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں بھی درپیش ہے، پاکستان میں بھی پانی کا مسئلہ، تو یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن مسئلہ تھا، لیکن حل ایسے کیا گیا. اور اب وہ مقام بھی دریافت کر لیا گیا ہے جہاں پر کہ حضرت موسیٰ نے وہ ضرب لگائی تھی، اور اب بھی اس میں سوراخ موجود ہیں اور ایگزیکٹ 12 چشموں کا تعین وہاں ہو رہا ہے. صحرائے سینا میں وہ مقام موجود ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تورات میں بھی اس کا واقعے کا ذکر ہے لیکن 12 چشموں کا ذکر نہیں ہے، صرف چشموں کا ذکر ہے کہ چشمے پھوٹ نکلے. قرآن نے معین کیا، اور ایک جگہ نہیں 2 جگہ پر ہے، یہاں پر بھی 12 چشموں کا ذکر ہے، پھر سورہ اعراف میں بھی ہے، اور اس کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی وہ 12 ہی چشمے تھے. کلو اشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مت بڑھو فساد مچاتے ہوئے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے مطالبہ کیا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ہم تو صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر. فدع لنا ربک، یعنی یہ من و سلوہ کھا کھا کے تنگ آ گئے. اب وہ حضرت موسیٰ سے فرمائش کر رہے ہیں کہ ہم تو بہت ہو گئی، اب ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، تو ہمارے لیے دعا کرو اپنے پروردگار سے، درخواست کرو کہ وہ ہمارے لیے نکالے اس سے کہ جو زمین پیدا کرتی ہے، یعنی زمین سے جو سبزیاں ترکاریاں اگتی ہیں وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائیں. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وہ کیا کیا چیزیں مانگی انہوں نے، سبزیاں، ککڑی، گیہوں، مسور، وبصلها اور پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز کے جو ادنا ہے گھٹیا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو بہت اعلیٰ ہے بہتر ہے، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا وہ اس سے بہت اعلیٰ تھا. اے بتو مصرن، تو پھر اترو کسی شہر میں، پڑاؤ کرو اب کسی شہر میں داخل ہو جاؤ. فإن لکم ما سألتم، اور تاکہ تمہیں ملے وہاں سے وہ کچھ کہ جو تم نے مطالبہ کیا ہے، جس کا سوال کیا ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، کہ ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکنت محتاجی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب اور غصہ لے کر. یعنی یہ جو سرکشی کا انداز تھا ان کا، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بھی ناشکری کی روش اختیار کرنا، اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے اور اللہ نے انہیں دنیا میں ان پر ذلت اور محتاجی کا عذاب مسلط کر دیا. یہ ہے اصل میں قرآن مجید میں اگر بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے تو کیوں ہوا اتنی تفصیل سے؟ 14 رکوع 10 رکوع آ رہے ہیں مسلسل، ہماری رہنمائی کے لیے کہ وہ سابقہ امت تھی اور انہوں نے جو ان کے ہاں جو خامیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہے، تو ہم بھی اس سے سبق سیکھیں اور اپنے معاملات کو درست رکھیں دین کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے. تو ذلت اور مسکرت کا عذاب مسلط کر دیا گیا. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب اور غصہ لے کر. ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے اللہ کے احکام کو. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو قتل کرتے رہے وہ ناحق. ذلک بما عصوا، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اس آیت میں بنی اسرائیل کے جن جرائم کا ذکر ہے جس کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکرت کا عذاب مسلط ہوا، وہ سارے جرائم آج یہ امت کر رہی ہے. اللہ کے احکامات ہیں، پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں. پورا نظام اللہ نے دیا ہے، وہ نظام صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس زمین کے اوپر اللہ کا کہیں نظام قائم نہیں ہے. 57 اسلامی ملک ہوں گے، ہوتے رہے، لیکن اللہ کا قانون، اللہ کا نظام کسی جگہ بھی نہیں. اور اس کے مقابلے میں شیطانی اور ابلیسی نظام آج پورے عالم اسلام کے اوپر حاوی ہے ٹوٹل. چنانچہ وہ ذلت و مسکرت کا عذاب جو ان پر آتا رہا، آج اس امت کے اوپر ہے. یہ ہم اگر قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہمارے لیے ہے کہ کیوں آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بھی بنائے جاتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی بھی کی جاتی ہے. اصل میں ذلت ہماری ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم جیسے مرضی جو تمہارے محترم ترین ہستیاں ہیں اور عزیز ترین جو مقدس کتاب ہے اس کے ساتھ ہم جو مرضی کریں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بلکہ ایک اعتبار سے چیلنج ہے کہ آج تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. اور یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ آج ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں جو یہ آیت بتا رہی ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ وہ احکام، اللہ کے احکام کو مانتے نہیں تھے. ماننے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کتاب مان لی کہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل تو کر نہیں رہے، اس کو نافذ کر نہیں رہے، اس کے بالکل برعکس رستے پر چل رہے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایماندار اور وہ لوگ کے جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں. صابی جو ہیں یہ بھی کوئی ایک خاص امت تھی جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے جوڑتے تھے کہ ہم بھی ان کے پیروکار ہیں. بعد میں ان کے ہاں بھی بہت کچھ چیزیں آ گئیں اوٹ پٹانگ قسم کی. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان رکھے گا اللہ پر اور یوم آخر پر، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس کے اپنے عمل اچھے ہوئے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کا اجر محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن اور حزن سے اور غم سے دوچار ہوں گے. یہ آیت ہے جس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں چونکہ ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ مفہوم نکالا کہ نبی پر ایمان لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم نہیں ہے. ہر ہر فرقے کے اندر جو لوگ بھی خود اچھا عمل کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ان کو مقبولیت حاصل ہوگی اور وہ جنت میں جائیں گے. اس آیت کے اندر تو ٹھیک ہے کہ ایمان بالآخرت کا ذکر، ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس سے آگے پیچھے سارے جو محکم آیات ہیں اس کے اندر بڑے واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اب ایمان وہی معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان پر ایمان لائے گا. بلکہ ہم پڑھیں گے آگے سورہ مائدہ میں کہ جو تفریق کرتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، کسی ایک رسول کو بھی نہ مانے، تو اولئک هم الکافرون حقا، یہ سچے پکے کافر ہیں. اس طرح کی محکم آیات کے ہوتے ہوئے اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم بڑی اونچی نسل کے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، صرف ہم بخشے بخشائیں. بتایا گیا کہ نہیں، ہر دور میں جو بھی اپنے اپنے پیغمبر پر ایمان لاتا تھا اور نیک عمل کرتا تھا، اللہ پر توحید ہے، آخرت ہے، تو وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے. یہ نہیں کہ صرف بنی اسرائیل کا استحقاق ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ جہنم رسید ہوں گے. یہ ان کے اس غلط تصور کی نفی ہے. اور اس کے اندر جو ہے، چونکہ ایمان بالرسالت کا الگ سے وضاحت سے ذکر نہیں ہے، تو وہ سوچ رکھنے والے لوگ جو آج کل زیادہ لبرل اور دانشور کہلاتے ہیں، اور یہ کافی پہلے بھی ایسے موجود تھے، وہ اس طرف گئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے نا کہ قرآن کی محکم آیات جو بہت واضح ہیں اپنے مفہوم میں، ایک نہیں بیسیوں، وہ بتا رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اب اللہ کے ہاں معتبر کب ہے؟ جب ان کو رسول مانا جائے، اس پہ کوئی ابہام نہیں. تو لیکن ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو مثال بیان فرماتا ہے اس کے ذریعے کسی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کسی کے اندر ایمان سے دوری اور اللہ سے اور قرآن سے دوری اور بڑھ جاتی ہے. یہ اب اپنے اپنے اس کی ظرف کی بات ہے. تو اسی اعتبار سے کچھ لوگ جو ہیں اس سے راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت میں اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے. میں ان کا اشارہ کروں گا ان آیات کا جہاں پر اس کی تردید ہوتی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر وہی ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا اور واقعات ہیں، اور جب ہم نے تم سے ایک میثاق عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اور تھامو وہ اس کو کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے قوت کے ساتھ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو اللہ کے غضب سے اور اللہ کے عذاب سے بچ سکو. یہ وہ موقع تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی گئی، تورات کی الواح، 10 کمانڈمنٹس. جب شریعت دے دی گئی تو ساتھ ہی قوم سے عہد لیا گیا کہ اب اس کی پابندی کرو گے اور اسی کو نافذ کرو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے. اس وقت بھی کچھ شرارتی لوگ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ دلی دل میں کہا کہ نہیں، ہم تو اس کے لیے تیار نہیں ہیں. چنانچہ اس کا بھی ذکر آیا ہے، یہ بعد میں آئے گا کہ پھر لوگوں نے اس کے بھی، کچھ ایسے لوگ بھی تھے شریف لوگ کہ وہ عہد کرتے ہوئے بھی اندر ہی اندر جو ہے وہ بغاوت کر رہے تھے. تو عہد ان سے بھی لیا گیا تھا، ہم سے بھی لیا گیا ہے. جب کامل دین دے دیا گیا کہ اب اسی دین کو نافذ اور قائم کرنا ہے، ہم بھولے بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بنی اسرائیل سے عہد دیا گیا تھا، ہم سے کوئی عہد نہیں ہے. مکمل دین تو ہمیں دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس پر ہمیں فخر بھی ہے اور قیامت تک کے لیے وہی دین مقبول دین ہے اب. لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کو قائم اور نافذ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، بالکل بھولے بیٹھے ہیں. یہ اگر ان کو دی گئی تھی شریعت تو ان سے بھی عہد دیا گیا تھا اور ہم سے بھی عہد ہے یہ. ثم تولیتم من بعد ذلک، اور پھر تم نے روگردانی کی سب کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم یقیناً تباہ و برباد ہو کر رہتے. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اور تم خوب جان چکے ہیں ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے سبت کے معاملے میں ظلم اور زیادتی کی روش اختیار کی تھی، وہ تم میں سے ہی تھے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے حکم دیا کہ ہو جاؤ، بن جاؤ بندر، ذلیل، خوار. اب یہ بھی ایک واقعے کا تذکرہ ہے، تفصیل اس کی سورہ اعراف میں آئے گی، کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی شریعت کے ساتھ ایک مذاق بنایا. حکم کچھ تھا، اس کو حکم کو تو ہے اس کے الفاظ، اس کا تو انہوں نے پورا لحاظ رکھا، لیکن اس کے اندر سے روح کیسے غائب کی ہے اور کس طریقے سے ہنر مندی دکھائی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی تھی وہ مس کا عذاب ہوا ان سب کو, پوری قوم کو جنہوں نے بھی وہ حرکت کی تھی, بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. اور کچھ دن تک جو ہے وہ اسی کیفیت میں رہے اور پھر سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. یہ بدترین عذاب تھا جو دنیا میں دیا جاتا ہے اور دوسروں کی آنکھیں کھولنے والا, اسی کا حوالہ ہے. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها, تو ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو وہاں تھے, اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ عبرت ہے. وموعظة للمتقين, اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وإذ قال موسى لقومه, اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے, علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام, ان اللہ یامرکم من تذبحوا بقرة, یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا اتتخذنا هزوا, کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہو. انہی آیات کے بعد پھر اس کا ذکر آئے گا. ایک خاص معاملہ تھا, ایک شخص قتل ہو گیا, مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا, مقتول کا قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو, اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا جو ہے گوشت, اس کا ایک لوتھڑا لے کر اور اس مردے سے ٹچ کرو, وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا. بہرحال کچھ ایسا معاملہ تھا, اور اگلی آیات سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے. تو حکم دیا گیا گائے ذبح کرو, تو قوم چونکہ عادی نہیں تھی حکم پر عمل کرنے کی, لے تو لاڑ کرنے کی عادی تھی ہماری طرح, تو اس نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہو. قالوا اتتخذنا هزوا, سب سے پہلا جواب تو ان کا یہ تھا کہ یہ تو آپ کو ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو. قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین, تو فرمایا کہ اللہ کی پناہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میرا شمار جاہلوں میں اور نادانوں میں ہو. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہیا, کہنے لگے کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ذرا واضح کر کے بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل ہی بچیا ہو. عوان بین ذلك, وہ اس کے درمیان بیچ کی راس ہو, یعنی درمیانی عمر کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون, بس تم عمل کرو اس حکم پر جو تمہیں دیا گیا, جو کہا گیا ہے. گائے کو ذبح کرو, تم کیوں ایسی باتوں میں الجھ رہے ہو کہ اس کے خواص کیا ہوں اور وہ کیسی ہو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها, جب عمل کی نیت نہیں ہوتی تو ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں. کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ مزید واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول انها بقرة صفراء, حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے رجوع کیا, وہاں سے جواب ملا. جواب انہوں نے دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہو, فاقع اللونہا, بڑی شوخ رنگ ہو, تسر الناظرین, اور دیکھنے والوں کے دل کو ڈباتی ہو. اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ سوال کر رہے ہیں, وہ اسپیسیفیکیشن جو ہے وہ محدود سے محدود ہو رہی ہے کہ اب گائے کے اندر یہ اوصاف بھی ہونے چاہیے, اب اس قسم کی گائے تلاش کرنی پڑے گی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, سوال ختم نہیں ہوئے. کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مزید واضح کرے کہ وہ کس قسم کی گائے ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا, بے شک گائے کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کچھ مزید وضاحت درکار ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم صحیح نتیجہ تک پہنچ جائیں گے اور راہ یاب ہو جائیں گے, بالآخر مطلوبہ گائے ہم حاصل کر سکیں گے, لیکن وضاحت اور چاہیے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض, اب پھر جواب دیا انہوں نے, حضرت موسیٰ کی بھی بڑی ہمت ہے, بار بار سوال کے جواب کے دے رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ ایسی ہو کہ اس سے خدمت نہ لی جاتی ہو. اور خدمت کی دو شکلیں ہوتی ہیں, تثير الارض یعنی زمین کو جوتنا, ہل چلانا, ولا تسقي الحرث, اور نہ وہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہو, راہٹ چلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا جانور, اور ہل چلانے کے لیے بھی, تو اس قسم کی اس سے بگار اور خدمت نہ لی گئی ہو, اب ایسی گائے ہونی چاہیے. مسلمت اللہ شیا تفیہ, وہ بالکل صحیح سالم بے عیب ہو, کوئی داغ اس میں نہ ہو. قالوا الان جئت بالحق، کہنے لگے کہ اب اصل بات سمجھ میں آئی ہے، اب بات پوری ہوئی ہے. فذبحوها، اب ظاہر ہے کہ ایسی صفات کی گائے تلاش کرنا آسان نہیں تھا، بہرحال بالآخر انہوں نے تلاش کی اور پھر ذبح بھی کرنا پڑی بالآخر. فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو ذبح تو انہوں نے کر دیا لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے، ٹال مٹول کی پوری کوشش انہوں نے کی ہے. یہ اصل میں مینٹیلٹی ہوتی ہے، جب قوم جو ہے وہ عمل کے لیے تیار نہ ہو تو اس طرح سے بال کی کھال اتارتے ہیں، اچھا اس کو اور بتاؤ، اس کو واضح کرو. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو ان میں قطعاً یہ عادت نہیں تھی، وہ جو بھی حکم ملتا تھا اس کے عملی پہلو کی طرف توجہ دیتے تھے، نہ یہ کہ اس کے حوالے سے علمی اور منشگافیوں اور سوالات کا جو ہے وہ ایک بھرمار کر دیں. بہت بڑا فرق تھا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہماری قوم میں بھی یہی کچھ عادات ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بنی اسرائیل کے اندر. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا تھا ایک جان کو تو پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام دھرنے لگے. یہ وہی معاملہ ہے، وہی گائے، ایک قتل ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ ہوا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو کھول دینے، ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا، حکم دیا کہ اب اس گائے کے ایک حصے سے مس کرو، اس ضرب لگاؤ اس مقتول کے جسم پر. کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو. اللہ زندہ کر سکتا ہے، ایک نشانی تم نے ابھی دیکھ لی ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات قدرت کے نمونے تاکہ تم غور و فکر کرو، عقل سے کام لو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر تمہارے دل سخت ہوتے گئے اس سب کے بعد. فہیا کالحجارۃ واشد قسوہ، اور وہ ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سختر. وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے چشمے جاری ہوتی ہیں، نہریں رواں ہوتی ہیں. وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، اور ان میں وہ بھی ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے ہیبت اور خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. تو مسلمان امتوں میں جب بگاڑ آتا ہے تو ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. یہ امر واقعہ ہے، اور آپ اس کی مشاہدات آپ کو اس وقت آس پاس ہر طرف نظر آ رہے ہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے تھے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یہود سب سے پہلے ایمان لے آئیں گے، مسلمان یہ توقع رکھتے تھے، اور وہ توقع رکھنے میں حق بجانب تھے، اس لیے کہ جو مشرکین عرب ہیں وہ تو نہ اللہ کو اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہے، رسالت کے قائل نہیں ہے، آخرت کے قائل نہیں ہے. کم سے کم یہ یہود جو ہیں یہ رسالت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا، یہ پہلے بھی نبیوں کو مانتے رہے ہیں، اب اللہ کا رسول ہے، آگے بڑھ کر قبول کریں گے. تو افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے تھے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، یہ آگے بڑھ کر ایمان قبول کریں گے؟ وقد کان فریق منھم یسمعون کلام اللہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور پھر اس کے اندر وہ تحریف کر دیتے ہیں اس کو سمجھ چکنے کے بعد. اتنے ڈھیٹ اور ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے کلام کے اندر جو ہے یہ تحریفیں کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں اسے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بڑی آسانی سے ایمان لے آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا تو معاملہ یہ ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں، ڈٹائی کا یہ عالم ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی دیکھو نبیوں کو ماننے والے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، بلکہ یہودیوں میں سے بعض ایسے بھی تھے، چونکہ ان کے روابط تھے اوس اور خزرج کے جو قبائل، مدینہ کے جو نیٹو قبائل تھے، اور تین قبیلے وہاں پر مدینہ میں جو ہے یہود کے تھے، ان کی آپس میں دوستیاں بھی تھیں. تو یہ بعض اوقات ان کو کچھ اپنی طرف سے جو ہے ان کی گڈ بکس میں آنے کے لیے یہ بھی کہتے تھے کہ ہاں ہاں ہماری کتابوں میں بھی ایسی پیشن گوئیاں ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ یہ واقعی سچے نبی ہیں. کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ان سے اپنائیت کے انداز میں کر دیتے تھے تاکہ یہ ہماری آپس میں ایک ریلیشن قائم رہے. بعد میں ایک دوسرے کو جو ہے لان تان کرتے تھے کہ تم نے یہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتا دی کہ ہماری کتابوں میں ایسی باتیں موجود ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی برحق ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, جب یہ آپس میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں یعنی یہود, قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, کہ یہ تم کیوں ان کو بتا دیتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں. تورات میں اگر یہ لکھا ہوا ہے تو کیا ضرورت تھی مسلمانوں کو بتانے کی؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ, تاکہ اب اس کے ذریعے وہ تمہیں جھٹلائیں گے تمہارے رب کے سامنے. اب مسلمان تو اب کہیں گے کہ دیکھیں ان کو پتا بھی تھا اور پھر یہ ایمان نہیں لائے, اللہ کہ ہاں یہ ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے. افلا تعقلون, تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے, ایسی باتیں کیوں منکشف کرتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ کا اس پر تبصرہ ہے, انہیں اس کی تو بڑی فکر ہے کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو بھی پتا تھا, یہ یہودیوں کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور ان کی پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں, لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اتنے احمق ہیں یہ. ومنہم امیون, ہاں ان میں وہ بھی ہیں کہ جو بالکل امی ہیں, ان پڑھ ہیں, یعنی عوام الناس. ایک طبقہ علماء کا ہوتا ہے, ایک عوام الناس کا ہوتا ہے. تو جو اصل کتاب کو نہیں جانتے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, لا یعلمون الکتاب الا امانیہ, وہ کتاب کو نہیں سمجھتے اور جانتے سوائے کچھ جھوٹی آرزوؤں کے. اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے اس کی تفصیل تو نہیں پتا, البتہ یہ پتا ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں, ہم چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں. یہ باتیں ہمیں جنت جو ہمیں جہنم نہیں چھو سکتی, آگ نہیں چھو سکتی, جنت ہمارے لیے ہے, یہ تصورات ان کے تھے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں جاہلانہ تصورات ہیں. آج وہی تصور کہ ہمارے اس امت کا ہے, وہی کھڑے ہیں. تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بالکل امی ہیں, کچھ نہیں پڑھتے کتاب, قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث میں کیا ہے, الا امانی, یہاں بل کچھ جھوٹی آرزوئیں ہیں, وشفل تھنکنگز ہیں, کوئی نہ کوئی بچا لے گا, بخشے بخشائے ہیں, آخر شفاعت کس کے لیے ہے, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں, آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں, بیڑا پار ہو ہی جائے گا. لہذا سب کچھ وہ کرو جو دنیا دار کرتے ہیں, سب کچھ وہ کرو جو کافر کرتے ہیں, سب کچھ وہ کرو جو ملحد کرتے ہیں. یہ تصور جو ہے یہ قرآن کا اور حدیث کا تصور نہیں ہے, یہ آسمانی کتابوں کا تصور نہیں ہے, یہ اپنے پاس سے گھڑے ہوئے خود ساختہ خیالات ہیں, وشفل تھنکنگ. وَإِنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ, اور نہیں ہے ان کے پاس مگر ظن اور گمان. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, تو خرابی ہے ان کو کہ جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے, ثم يقولون هذا من عند الله, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ فتویٰ فروش بھی ہیں, ان میں بھی تھے دنیا دار, مطلب کا فتویٰ لکھ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما هو من عند الله, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں. لیشترو بھی ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں, کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں, بس یہ مقصد ہے. فویل لهم مما كتبت ایدیہم, بس ہلاکت ہے اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز کے سبب سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے. وویل لهم مما یکسبون, اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کے سبب سے کہ جو وہ کمائی کر رہے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. ہم وہی بات کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں, جہنم ہمارے لیے نہیں ہے. ہم میں کوئی بہت ہی زیادہ گرا پڑا ہوا ہو دینی اعتبار سے اور بہت ہی اللہ کا باغی ہو اور اپنا فرمان ہو, تو شاید چند دن کے لیے اسے دکھانے کے لیے, دوسروں کو دکھانے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. قرآن اس تصور کی سختی سے تردید کر رہا ہے. تلک امانیہم, یہ سب ان کے من گھڑت خیالات ہیں. قل اتخذتم عند اللہ عہدا, اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا تم لے چکے ہو اللہ کے ہاں سے کوئی عہد, کوئی قرار اللہ کی طرف سے کہ تمہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے اس بات کی, کوئی ثبوت لاؤ. فلن یخلف اللہ وعدہ, کہ اب اللہ تعالیٰ بند گیا ہے, اس وعدے کا پابند ہے اور وہ اس کے خلاف نہیں کر سکے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم جڑتے ہو اللہ پر وہ باتیں کہ جن کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے. جہالت کی بنیاد پر یہ ساری باتیں کر رہے ہو. بلا من کسب سیئتن, کوئی نہیں جس کسی نے ایک گناہ بھی کمایا, فاحاطت بہ خطیئتہ, اور پھر اس کی اس گناہ کی شامت نے اس کا احاطہ کر لیا, گھیر لیا. یعنی کوئی بڑا گناہ کیا کسی شخص نے اور وہ پھر اس کی زندگی میں ایسا رچ بس گیا کہ اس کے عقیدے اور عمل سب پر حاوی ہو گیا, ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا فاولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ جہنمی ہے, آگ والے ہیں ایسے لوگ اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ ہے جو تعلیمات قرآن کی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, ان کے اعمال ان کے ایمان کے بالکل اس سے ہم آہنگ تھے, ایمان کے عملی تقاضوں کو جو پورا کرتے رہے, اولئک اصحاب الجنہ, وہ ہوں گے جنت والے, ہم فیہا خالدون, اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جب ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے, عہد لیا میثاق, عہد اور قول و قرار, لا تعبدون الا اللہ, کہ تم نہیں بندگی کرو گے کسی کے سوائے اللہ کے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے, وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین, اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے, وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں سے کہو گے اچھی اور نیک بات, واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور قائم رکھو گے نماز اور ادا کرتے رہو گے زکات. اب یہ سارا عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا, یعنی شریعت دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہی عہد ہم سے بھی لیا ہوا ہے. ثم تولیتم, پھر تم نے روگردانی کی, منہ موڑ لیا تم نے اس عہد سے, الا قلیلا منکم, سوائے تم میں سے بہت ہی معدود چند کچھ لوگ تھے جو کاربند رہے, باقی پھر گئے, وانتم معرضون, اور تم ہو ہی پھر جانے والے, واذا اخذنا میثاقکم, اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا, لا تسفکون دماءکم, کہ تم آپس میں خوریزی نہیں کرو گے, ایک دوسرے کی گردنیں نہیں کاٹو گے, ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اور تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے ان کے گھروں سے, تم اقرار, تم پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا, وان تم تشدون, اور تم اس بات کو مانتے ہو, یہ چیز تمہارے ہاں مستند ہے, ثابت ہے, تم مان تم ہا اولائی تقتلون انفسکم, پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو, وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ دوسروں کو نکالتا ہے ان کے گھروں سے, بے دخل کرتا ہے, تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, چڑھائی کرتے ہوئے ان پر ظلم اور گناہ کے ساتھ, وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى, اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں, تُفَادُوهُمْ, تو تم اس کا فدیہ ادا کرتے ہو, وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ ان کو نکالنا ہی تم پر حرام قرار دیا گیا تھا. اپنے بھائی بندوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو, یہ خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کے کچھ عرصے بعد زوال آنا شروع ہوا, تو ان کی دو ریاستیں بن گئیں, ایک اسرائیل کی ریاست اور ایک جوڈیا, اور پھر ان کی آپس میں بڑی جنگیں ہوتی تھیں, اور باہر کے دشمنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر وہ اپنے ہی جو دوسرا فریق ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر رہے ہوتے تھے, اس قسم کے معاملے تھے, تو ایک دوسرے کا قتل و خون بھی ہو رہا ہے. لیکن جب کوئی شخص ان کے پاس آتا تھا قیدی بنا کر یا غلام بنا کر, اب انہیں شریعت کا ایک حکم یاد آتا تھا کہ اوہو, ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بنی اسرائیلی تمہارے پاس غلام یا قیدی کی حیثیت سے آئے تو فدیہ دے کے اس کو چھڑایا کرو. پہلے ان کے خلاف اقدام کر رہے ہیں, دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کے قتل عام کر رہے ہیں, ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں, اس وقت اللہ کا کوئی حکم یاد نہیں, اب جب وہ نکل کے چلے گئے اور قیدی اور غلام بن کر ان کے پاس آ گئے تو اب انہیں یاد آیا کہ تورات میں تو یہ حکم ہے, اب فدیہ دے کر انہیں چھڑایا جا رہا ہے. یہ ہے, یہ بہت ہی مذہب کا خیز طرز عمل جو ان کا تھا. تو ہمارے ہاں بھی کچھ اسی قسم کا ہو رہا ہے, لوگوں کو پہلے گھر سے بے دخل کیا گیا بڑے پیمانے پر, بڑے پیمانے پر, اس کے بعد آئی ڈی پیز کے لیے اب یہ کرو اور وہ کرو اور یہ کرو. ایک عذاب بنایا ہوا اور کس بڑے پیمانے پر ہوا ہے. یہ آیات پڑھیں تو بالکل لگتا ہے کہ یہی ہے. اب ان آئی ڈی پیز کے لیے مدد کی جا رہی ہے, ان کے لیے ویلفیئر کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے وہ بے گناہ لوگ جو ہیں انہیں گھروں سے نکالا گیا ہے اور شدید سردی میں بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں, بچوں کے ساتھ بیمار ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, لاکھوں کی تعداد میں نکال دیے گئے ہیں اور جس کو چاہے بھون دیا گیا ہے. اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب وہ آئی ڈی پیز کے حقوق یاد آنے لگے ہیں. بے میں ہی یہ معاملہ جو ہے لگتا ہے کہ اس کی تصویر ہے. بھائی پہلے ہی تم نے جو کچھ کیا وہ سارا ہی غلط تھا, اب تمہیں ان کے حقوق یاد آئے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ جو بنیادی احکامات تھے وہ تو توڑ دیے اور اب کچھ جزوی عمل جو حکم ہے اس پر عمل کے لیے جو ہے بے چین ہو رہے ہو. یہ کیا کر طریقہ ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, گویا کتاب و شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کا انکار کرتے ہو. وما جزاء من يفعل ذلك منكم, تو جو کوئی تم میں سے ایسی حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی, اس کا بدلہ. الا خزي في الحياه الدنيا, کہ دنیا کی زندگی میں اسے ذلیل و خوار کر دیا جائے. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. ومن الله بغافل عما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے. یہ ساری گفتگو بنی اسرائیل کے تناظر میں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں اور اپنا مقام پہچانیں کہ اللہ کی نگاہ میں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور باقی ہم نے بھی وہی وشفل تھنکنگ پالی ہوئی ہیں, ہم تو بخشے بخشائیں جو کچھ مرضی کرے. تو ذکر ہمارا ہی ہے اصل میں اس کے پیرائے میں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے اور خرید لیا ہے. اللہ نے انہیں جس رستے پر ڈالا تھا وہ آخروی کامیابی کا تھا. انہوں نے کہا وہ نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنے مفادات چاہیے. آخرت بیچ دی, دنیا خرید لی. فلا یخفف عنہم العذاب, ان سے اب عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی, سخت ترین عذاب کے مستحق ہے اور اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی. ولا هم ينصرون, اور نہ ہی ان کی کہیں سے کوئی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور ہم نے ان کے بعد بھیجے پے بپے رسول بھیجے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ تک 1400 سال ایسے ہیں کہ جس میں مسلسل نبی اور رسول آتے رہے ہیں. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو, چین چلی آ رہی تھی. ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی تھے. تو حضرت موسیٰ کو جو کتاب عطا کی گئی تھی اس سے یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے, یہودیوں کی تاریخ کا. اور پھر مسلسل نبی آئے. افکلنما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم, تو بھلا جب بھی کوئی رسول آیا تمہارے پاس وہ حکم لے کر کے جو تمہارے نفس کو پسند نہیں آتا تھا. رسول نے کوئی حکم دیا وہ پسند نہیں ہے, استکبرتم تو تم اکڑ جاتے تھے, تکبر کرتے تھے. فریقن کذبتم, رسولوں کی ایک جماعت کو تم نے تکذیب کی ہے. وہ فریقن تقتلون, اور ایک جماعت کو تم قتل کرنے کے درپے ہو گئے. بہت سے نبیوں کو تو قتل کیا ہے تم نے. وقالو قلوبنا غلف, اب یہ پھر ان کے جرائم کی ذکر ہو رہا ہے. وقالو قلوبنا غلف, اور وہ کہتے ہیں, کہا انہوں نے کہ ہمارے دل جو ہیں غلافوں میں ہیں, ہم پر کوئی اثر نہیں کرتی کوئی بات تمہاری, بڑے محفوظ ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم, نہیں بلکہ اصل میں اللہ نے تو ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کے سبب سے. فقلیلا ما یؤمنون, تو بہت ہی کم ہیں یہ ایمان لانے والے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ, اور جب آئی ان کے پاس وہ کتاب کی جو اللہ کی جانب سے ہے یعنی قرآن, مصدق لما معہم, اور قرآن تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے. یہ الفاظ بار بار آئیں گے کہ یہ کتاب جو قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات. اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے کو حضرت موسیٰ کی یہ نصیحت تھی کہ جو نبی اور رسول بھی میرے بعد آئے اور وہ تورات کی تصدیق کرے کہ ہاں تورات اللہ کی کتاب ہے, وہ سچا نبی ہوگا, تم نے اس پر ایمان لانا ہے. لہذا انہیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اپنے اصول کے مطابق جب یہ قرآن جو ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب تھی تو تمہارے اپنے اصول کے مطابق تم پر لازم ہے کہ تم اس رسول کو بھی مانو، تمہاری اپنی کتاب اس کی تعلیمات یہ ہے، لہذا بار بار یہ ذکر ہوگا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس سے پہلے فتح کی دعا کرتے تھے کافروں پر. یہود کا معاملہ یہ تھا، یہ تاریخی طور پر اس آیت کے پیچھے پوری ایک تاریخی معاملہ ہے کہ جو مدینہ کے یہود تھے ان کی جب کبھی لڑائی ہوتی تھی، مدینہ کے جو عرب دو قبائل تھے جو وہاں کے علاقے کے تھے یعنی اوس اور خزرج، تو یہودیوں کا معاملہ کیونکہ دنیا داری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے تو بزدلی ان میں بہت تھی، ہتھیار ان کے پاس زیادہ ہوتے تھے، وسائل ان کے پاس زیادہ ہوتے تھے، مار کھاتے تھے وہاں کے مقامی عرب لوگوں سے. اس وقت کہتے تھے کہ جب آخری نبی کا ظہور ہوگا تو پھر تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، یہودی کہتے تھے. گویا ان کو بھی آخری نبی کا انتظار تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے ہی ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا. مسئلہ یہاں آ کے بگڑا ہے، اور اس سے جو ہے وہ مدینہ کے اوس اور خزرج جو مقامی باشندے تھے انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ایک نبی آنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو دعوت دی ایمان لانے کی، جب آپ وہ حج پر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، چلو ہم سبقت کرتے ہیں، ہم پہ کیوں نہ ایمان لے آئے پہلے ان پر. تو بہرحال قرآن نے اس کا حوالہ دیا کہ تم لوگ پہلے کہتے تھے کہ وہ نبی آئے گا، آنے والا ہے، یستفتحون اور فتح کی دعائیں مانگتے تھے کہ وہ رسول بھیج دے کہ پھر ہم ان کے ساتھ ہو کر ان کا مقابلہ کر سکیں. فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب وہ آ گئے وہ رسول جس کو یہ خوب پہچانتے بھی تھے، کفروا بہ، اب ان کا انکار کر رہے ہیں، رسول ماننے سے منکر ہیں. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے، پھٹکار ہے اللہ کی ان کافروں پر. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے بیچا ہے اپنے آپ کو، بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، آخرت برباد کی ہے. اَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ انہوں نے کفر کیا ہے اس کا جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن. بَغْيًا، اس ضد کی وجہ سے. اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. انہیں یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ اللہ نے جو ہے نبی آخری نبوت کے لیے چن لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنو اسماعیل میں سے ہیں، لہذا اس بنیاد پر اب اس رسول کو پہچاننے کے باوجود انکاری ہو رہے ہیں کہ یہ شرف ہم سے کیوں چن گیا، یہ تو ہماری نسل میں آنا چاہیے تھا. فباؤ بغضب علی غضب، تو انہوں نے کمایا ہے، وہ لوٹے ہیں غضب در غضب لے کر. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان لوگوں کو کیا کہا گیا، یہ کافر ہیں، ان کے لیے بدترین اہانت والا عذاب ہے. تورات کو مان رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو مان رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، یہاں کیا آیا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ وہ کافر ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر کہ جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا نؤمن بما انزل علينا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا تھا، جو ہمارے رسولوں پر نبیوں پر نازل ہوا. ويكفرون بما وراءه، اور ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں کا. وهو الحق مصدقا لما معهم، حالانکہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، حق ہے، اور یہ تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. ان کے اپنے اصول کے مطابق بھی ان کو چاہیے کہ قرآن کو بھی مانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، بڑے پارسا بن رہے ہیں کہ ہم تو اپنے نبیوں کو مانتے ہیں اور اپنے رسولوں کو. اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کو تم مومنین، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو. تمہاری تاریخ تو ایسے بدترین جرائم سے ہے، حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا، کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. تو تمہارے اندر جو نبی اور رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول آئے تھے ان کو اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا دیا، تو یہ تو تمہاری تاریخ ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، بینات کے ساتھ، کھلے کھلے معجزات کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعدی، اور پھر تم نے اس کے باوجود جو ہے بچڑے کو ان کے جانے کے بعد معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ہو ہی انتہائی ظالم لوگ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو بھی تمہارے اوپر معلق کر دیا تھا تاکہ تم ذرا پوری طریقے سے خوشی اور خضوع کے ساتھ اس عہد کو کر سکو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے حکم دیا تھا کہ پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو شریعت دی ہے، ان احکامات کو تھامو قوت کے ساتھ، مضبوطی سے. واسمعوا، اور سنتے رہو جو بھی احکامات ہیں شریعت کے. قالوا سمعنا وعصينا، اس وقت بھی ان میں سے ایسے بدبخت تھے جنہوں نے دل میں کیا کہا کہ ہاں سن تو ہم نے لیا لیکن ہم اس کے انکاری ہیں، ہم نافرمانی کریں گے. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ہے ان کے کفر کے سبب سے. وہ جو بچھڑے کی محبت ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اس کے کچھ نہ کچھ آثار باقی ہیں. قل بئسما یامرکم بہ ایمانکم، اے نبی ان سے کہیے کہ کیسی ہی کتنی بری یہ باتیں ہیں جن کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان. تمہارا ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے یہ باتیں، ان کنتم مومنین، اگر بتاؤ اگر تم واقعی مومن ہو. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہوتا دار آخرت اللہ کے ہاں تمہارے ہی لیے، خالصتم من دون الناس، تمام دوسری نوع انسانی کو چھوڑ کر جنت تمہارے لیے ہی مخصوص ہوتی اور تمہارے لیے ہی تمہارا مقدر ہوتی. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر جنت تمہارا مقدر ہوتی تو پھر تو چاہیے تھا کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تاکہ جلد از جلد اللہ کا قرب حاصل کرو، پہنچو وہاں. ولئن تمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز آرزو نہیں کر سکتے موت کی کبھی بھی، بسبب ان گناہوں کے جو کرتوت انہوں نے آگے بھیجی ہیں، جو کر رکھا ہے، اندر سے سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ موت کی کبھی تمنا کر ہی نہیں سکتے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے. ولتجدنہم احرص الناس علی حیاۃ، اور تم پاؤ گے انہیں کہ تمام انسانوں میں زندگی کے سب سے بڑھ کر حریص یہ لوگ ہیں. دوسرے لفظوں میں موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہ لوگ ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر ہیں. چنانچہ مشرک جو ہیں وہ تو کھلے میدان میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابل کھڑے ہوتے تھے اور وہ خود بھی قربانیاں دے رہے تھے، لیکن یہ سازشوں میں لگے رہتے تھے، یہ پیچھے سے وار کرنے والے تھے، کبھی کھلے میدان میں نہیں آئے، آ ہی نہیں سکتے. یود احدہم لو یعمر الفسنا، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے، شدید خواہش ہے کہ اس کی عمر ہزار برس ہو جائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، لیکن محض یہ بات ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، ان یعمر، کہ وہ لمبی عمر پائیں. اللہ کے عذاب سے تو پھر بھی نہیں بچ سکتے، ہزار سال کے بھی جی لیں. اس وقت کے یہودی اگر ہزار سال جی بھی لیتے تو ان کو مرے ہوئے آج 400 سال سے زیادہ ہو چکے ہوتے، تو کیا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے چاہے ہزار سال عمر ہو جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو عمل یہ کرتے ہیں، یہ خوب اللہ ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. قل من کان عدو لجبریل، اے نبی ان سے کہیے کہ جو کوئی دشمن ہوگا جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ جان دے کہ جبرائیل نے تو اے نبی آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو. اب چونکہ ان کی توقع تھی کہ ہمارے میں سے کوئی نبی ہوگا بنی اسرائیل میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت مل گئی، تو اب غصہ نکال رہے تھے کہ یہ جبرائیل کی کوئی شرارت ہے معاذ اللہ، کہ وہ جہاں وہی پہنچانی چاہیے تھی وہاں پہنچانے کی بجائے وہ ادھر لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے وہ سارا نزلہ گر رہا ہے حضرت جبرائیل پر. اسی کے جواب میں فرمایا گیا قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدی. اسی قسم کی گمراہی ہمارے ہاں بھی ایک فرقے کے اندر، شیعوں کا ایک فرقہ ہے غرابیہ فرقہ، اور ان کے بھی کچھ تصورات ملتے جلتے ہیں کہ اصل میں تو وہی لانی تھی حضرت علی کے لیے، رسول تو اللہ کے وہ تھے، جب غلطی جبرائیل سے ہوئی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے گئے، رسالت جو ہے تشرف ان کو حاصل ہو، معاذ اللہ. تو یہ اپنے من گھڑت اور انتہا درجے کے یوں کہنا چاہیے گمراہ کن خیالات کے لیے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ گھڑ لیتے ہیں. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبرائیل نے تو اس قرآن کو نازل کیا ہے نبی آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے، مصدقاً لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے یہ کلام اس کی کے جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی، وَهُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے، کامل ہدایت، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو وہ جان لے کہ اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی ہم نے نازل کر دی ہیں آپ کی جانب بڑی واضح روشن آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار نہیں کر سکتے ان کا سوائے ان کے کہ جو انتہائی نافرمان ہیں، فاسق ہیں، جو سرکش ہیں. اوکلما عہد عہدا نبذہ فریق منہم، تو کیا یہ بات طے ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد باندھا ہے تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا ان میں سے ایک فریق نے؟ یعنی ہمیشہ عہد شکنی کرنا ہی ان کا وتیرہ رہا ہے، جب بھی عہد کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ قانون بن چکا ہے. بل اکثر ہم لا یؤمنون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اصل میں ایمان سے ہی محروم ہیں. ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب آ گئے ان کے پاس ایک رسول جو اللہ ہی کی طرف سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، اور وہ تصدیق کرتے ہیں اس کی کہ جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب کے ایک طبقے نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کانہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں. جو پیشن گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں ان کو چھپا رہے ہیں اور ان کو نظر انداز کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو اللہ کی کتاب کی تو یہ کو فالو کر نہیں رہے، رسولوں کو فالو کر نہیں رہے، اور کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ پیچھے پڑے ہیں اس علم کے کہ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کے عہد حکومت میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین جن جو علم پڑھا کرتے تھے، یہ وہ جادو ٹونا ٹوٹکا ہے، یہ آسمانی ہدایات کو چھوڑ کر، ہدایت تورات کو اور زنجیل کو اور قرآن کو چھوڑ کر اصل میں پڑے ہوئے ان چکروں میں. وما کفر سلیمان، ہاں ہرگز کفر نہیں کیا تھا سلیمان نے. یہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کی گویا کہ برات ظاہر کی ہے کہ یہ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں نقش سلیمانی اور فدا، یہ گویا کہ یہ جادو اور ٹونا ٹوٹکا جو ہے اس کا سلسلہ ہم جوڑ دیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. ہرگز حضرت سلیمان کی یہ تعلیمات نہیں تھی، یہ جادو ٹونا کرنا کفر ہے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ایک نبی اور رسول جو ہے وہ اس قسم کا اس حرکت کا ارتکاب کرے؟ وما کفر سلیمان، یہ ان کا کام نہیں تھا. البتہ ایک معاملہ ضرور ہوا، ولیکن شیاطین کفروا، یہ کفریہ معاملات کرتے رہے وہ شیاطین جن، یعلمون الناس السحر، اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو یہ جادو ٹونا. چونکہ حضرت سلیمان کی حکومت جو ہے وہ جنات پر بھی تھی، اور پھر وہ ان کے جو ہیں کچھ روابط انسانوں کے اور جنات کے اس وقت کچھ بڑھ بھی گئے تھے، چونکہ وہ دونوں ہی ان کی حکومت میں القلب رو میں شامل تھے. چنانچہ اس کی وجہ سے جنات شیاطین جن سے ان لوگوں نے، وہاں جو شرارتی عنصر تھا بنی اسرائیل کا، انہوں نے یہ جادو ٹونا سیکھ لیا جنات سے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور انہوں نے پیروی کی ہے اس علم کی کہ جو اترا تھا دو فرشتوں پر جو بابل شہر بابل میں تھے، جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت. یہ بھی تفصیل اس کی آتی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور وہ بابل کے علاقے میں، اور وہ لوگوں کو جادو اور ٹونا ٹوٹکا سکھاتے تھے فرشتے انسانی شکل میں. لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیتے تھے کہ یہ جادو ٹونا کفر ہے، تم اس سے باز رہو. لیکن جو کچھ کہتا تھا کہ نہیں ہم پھر بھی سیکھیں گے تو وہ سکھا دیتے تھے. جب کسی قوم کے اندر بگاڑ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے ایسی آزمائشوں میں ڈال دیتے، یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے اندر خیر کا کوئی حصہ نہیں. تو چنانچہ وہ اگرچہ فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ یہ کفر ہے، ہم مت سیکھو یہ سب کو، لیکن وہ آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو آزمائش بنا دیا تھا. چنانچہ یہ سارا جادو ٹونا ٹوٹکا دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کے بیسکس یہ ہیں، یہاں سے چلا ہے. لیکن یہ کرنا ہم دین کے اعتبار سے کفر ہے، جو چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کفر کرنے کے مترادف ہے. لیکن کس اس وسیع پیمانے پر ہمارے ہو رہا ہے آپ کے ان میں ہوگا، اور اس کو بالکل ایک عام ہو چکا ہے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ، اور وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی یہ علم جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، دیکھو ہمیں آزمائش کے طور پر بھیجا گیا ہے، تمہارے لیے سخت آزمائش ہیں ہم، فَلَا تَكْفُرْ، تو کفر مت کرو، اس جھنجٹ میں مت پڑو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لیکن لوگ ان سے پھر سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے وہ چیز، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ جادو اور وہ اثر کے جس کے ذریعے کسی مرد اور اس کی بیوی کے اندر وہ جدائی ڈال سکیں، گھروں میں جھگڑے پیدا کریں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اٹھ پٹانگ کام. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے. بالآخر تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والا بھی وہ ہے، لیکن دوائی میں تاثیر تبھی عمل کرے گی جب اللہ کی طرف سے اس کے لیے سینکشن ہوگا. تو یہ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے، بہرحال اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز کے جو ان کے لیے نقصان کا باعث تھی اور ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا. وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جانتے تھے، سمجھ چکے تھے کہ جس کسی نے اس کو اختیار کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا انجام تو کفار کے ساتھ ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، جو جادو ٹونا ٹو سیکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں جلوانا انہیں پسند آیا، جس کو انہوں نے ترجیح دے دی. وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ خوب معلوم تھا انہیں کہ جس نے اختیار کیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ صاحب ایمان رہتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں بہت بہتر جو ہے اجر اور بدلہ پاتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں کچھ سمجھ ہوتی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.